الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإنك لعلى خلق عظيم صدق الله العظيم. گزشتہ نشست میں طبیعت کچھ ناساز تھی، نزلہ، بخار، کھانسی، اس وجہ سے حاضری نہ ہو سکی. اس سے پچھلی نشست میں آپ حضرات نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں میں سے ایک عظیم سنت سخاوت کا مضمون سماعت فرمایا کہ بہت ساری سنتیں ایسی ہیں جو ہماری زندگی میں غائب ہیں، اور اس سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک خصوصی سنت عفو و درگزر، دوسروں کو معاف کر دینا، اور اگر کہیں کوئی زیادتی کا شائبہ بھی ہوا تو فوراً دوسروں سے معافی مانگ لینا، یہ وہ عظیم الشان سنتیں ہیں کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنائیں اور اپنے صحابہ کو سکھائیں. عام طور پر ہم اور آپ چند ظاہری سنتوں کو ہی سنت سمجھ کر تمام سنتوں کو اسی میں منحصر سمجھتے ہیں. ظاہری طور پر جو سنتیں اپنائی جاتی ہیں، مثلا چہرے کے اوپر سنت کا نور ہو، لباس اتباع سنت کے مطابق ہو، اور کھانے پینے کی، سونے بیٹھنے کی، مسجد میں آنے جانے کی، یہ موٹی موٹی سنتیں، ان کو اپنا کر ہم سمجھتے ہیں شاید کہ ہماری ساری زندگی سنتوں بھری ہے. حالانکہ سنت تو ہر اس طریقے کا نام ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنایا. وہ شکل، وہ طریقہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں پایا گیا، وہ کسی بھی شکل میں ہو تو وہ سنت کہلاتا ہے. کبھی اس کے اوپر عمل کرنا ضروری ہوتا ہے، وجوبی درجے میں ہوتا ہے، کبھی سنت مؤکدہ کے درجے میں ہوتا ہے، کبھی نفل کے درجے میں ہوتا ہے، اور کبھی استحباب کے درجے میں ہیں. ساری سنتیں، سارے طور طریقے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں. تو انہی طریقوں میں سب سے اہم ترین جو سنتیں ہیں وہ یہی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کامل مکمل اخلاق کو اپنایا جائے. آپ کی زندگی کا ہر انداز وہ سنت کہلاتا ہے. جس طرح عفو و کرم، جود و سخا، شجاعت و بہادری، اور اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم الشان سنتوں میں ایک عظیم سنت ایفائے عہد، وعدے کو نبھانا. وعدے کو نبھانا یہ بھی انبیاء کی سنت رہی، اور بالخصوص آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ایسے اہتمام کے ساتھ وعدے نبھائے اور امت کو سکھائے کہ دنیا میں اس کی نظیر ڈھونڈنے سے بھی نہیں ملتی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم وعدہ نہیں فرماتے تھے، جب وعدہ فرما لیا پھر اس کو اس قدر اہتمام کے ساتھ نبھاتے تھے کہ یہ وعدہ کر لینا کوئی معمولی عمل نہیں. جب وعدہ کیا اب اس کو پورا کرنا یہ پیغمبرانہ شان ہے. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی ذاتی زندگی اس قدر وعدوں کو نبھانے سے لبریز ہے، اور ساتھ ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی جو تربیت آپ نے فرمائی، جو ان کو تعلیم آپ نے دی، وہ بھی ایسی والیہانہ، ایسی زبردست کہ جان خطرے میں پڑ جائے، عزت و آبرو خطرے میں پڑ جائے، فتوحات خطرے میں پڑ جائیں، لیکن جہاں بات آ جاتی وعدہ نبھانے کی تو اس وقت پھر وعدے کو نبھانا یہی مقدم ہوا کرتا تھا. چند ایک مثالیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمارے لیے بطور نمونہ کافی ہیں. قرآن کریم کی اگر ایک آیت بھی کسی حکم کو بیان کر دے، ایک مرتبہ ہی، تو مومن مسلمان کی شان تو یہ ہوتی ہے کہ جب اللہ پاک نے ایک دفعہ فرما دیا وہی میرے لیے کافی ہے. مطیع اور فرما بردار وہ تو اشارے کا منتظر ہوتا ہے. اللہ تعالی نے جب ایک دفعہ فرما دیا کہ یہ کام کرو، تو پھر دوبارہ دوسرا کے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہوتی کہ یہ کتنی مرتبہ کہا ہے، ایک دفعہ جب حکم مل گیا تو کافی. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے امتیوں کا بھی کام یہی ہے کہ جب ان کو ایک اشارہ مل گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ایک رہنمائی مل گئی، ایک دستور مل گیا، ایک ضابطہ اور اصول مل گیا، اس کے بعد پھر بلا چون چرا وہ اس کے لیے پتھر کی لکیر ہوتا ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ طرز عمل اپنایا تو ہمارے لیے بھی یہی طرز عمل ہے. قرآن کریم کی ایک آیت ہی ہدایت کے لیے کافی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان بھی درستگی کے لیے کافی. نہ ماننے کے لیے پورا قرآن کریم بھی موجود ہو، حدیث مقدسہ کا ذخیرہ موجود ہو، انسان نہ مانے تو نہ ماننے والے کا تو کوئی علاج نہیں. لیکن چند چیزیں بھی اگر انسان سوچ سمجھ کر اپنے پلے سے باندھ لے اور یاد رکھ لے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر ہمارے لیے کیا ارشادات اور کیا انداز اختیار کیے، ساری زندگی کے لیے پھر وہ کافی اور شافی ہے. حضرت اقدس ناصح الامت حضرت مولانا حافظ ابرار الحق صاحب کلیانوی رحمہ اللہ کے پیر و مرشد عارف باللہ حضرت جناب ڈاکٹر محمد عبدالحی صاحب عارفی رحمہ اللہ نے جو کتاب مرتب فرمائی ہے، اسوہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمارے سامنے موجود ہے، یہ پورا سنتوں کا مجموعہ ہے، بڑی پیاری کتاب ہے. حضرت فرمایا کرتے تھے کہ میں نے تم لوگوں کی رہنمائی کے لیے ایک ڈائری مرتب کر دی، اگر اپنی زندگی سنتوں کے مطابق گزارنا چاہتے ہو تو اس کتاب کو پڑھتے جاؤ، اپنی زندگی کو اس کے مطابق ڈھالتے جاؤ. کتنی ہی دفعہ انسان سوچتا ہے کہ اگر میں سنتوں کے مطابق زندگی گزاروں تو اس کے لیے کیا طریقے ہوں اور کیا کیا اس کے انداز ہوں. ایک ایک چیز ظاہر ہے کہ انسان جا جا کے کسی سے پوچھ نہیں سکتا، تو پورا ایک زندگی کا مرتب نظام قرآن و حدیث کی روشنی میں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری حیات طیبہ، آپ نے اس کے مختلف پہلو وہ سارے کے سارے اس مبارک کتاب میں یکجا فرما دی. تو اسی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت یہ بھی ذکر فرمائی، ایفائے عہد، وعدے کو نبھانا. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی نبھایا اور اپنی امت کو بھی یہی سبق سکھایا کہ جب وعدہ نبھانے کا وقت آ جائے اس وقت پھر وعدہ نبھانے کو مقدم کرنا ہے. جنگ بدر کا موقع تھا، مسلمان ابھی قلیل تعداد میں ہیں، کفر ابھی تک سر چڑھ کے دوڑ رہا ہے، مقابلہ ہوتا ہے. وہاں سے ابو جہل کفر کا لشکر لے کر چلا آیا جو 1000 افراد پر مشتمل ہے، اور یہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مٹھی بھر اپنے ساتھی جو 313 ہیں ان ساتھیوں کو لے کر اللہ کے بھروسے نکل کھڑے ہوئے. وہاں سے وہ ساز و سامان سے اسلحے سے لیس ہیں، اور یہاں حالت یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس افرادی قوت بھی محدود ہے کہ 313، سواریاں بھی صرف 70 اونٹ اور 2 گھوڑے، اور صرف 8 تلواریں موجود ہیں. اس کے علاوہ کسی نے جو ہاتھ میں لگا کوئی ڈنڈا، کوئی لکڑی، کوئی پتھر، کوئی چھڑی، کہ چلو جس سے کام بنے گا اسی سے کام چلایا جائے گا، لیکن کوئی بھاری بھرکم وافر مقدار میں ہتھیار نہیں. جنگ بدر کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم در کفار کا سامنا کرنے کے لیے جب پہنچے ہیں تو دو صحابی ہیں، حضرت حذیفہ ابن الیمان رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت ابو حسیل رضی اللہ تعالی عنہ. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ، ہم آ رہے تھے مکہ مکرمہ سے تو راستے میں کفار کے قافلے سے ہمارا سامنا ہو گیا، انہوں نے ہمیں گرفتار کر لیا اور ہم ان کے نرغے میں آ گئے. ظاہر ہے کہ وہ پورا جتھا تھا، 1000 افراد پر مشتمل پورا ایک لشکر جرار تھا، ہم 2 افراد کو انہوں نے گرفتار کر لیا اور ان سے بات چیت ہم نے کی، رہائی اور خلاصی مانگی. تو انہوں نے یہ ہم سے وعدہ لیا کہ ٹھیک ہے ہم تم کو چھوڑتے ہیں، لیکن اس شرط پر کہ تم وعدہ کرو کہ تم یہاں سے جا کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل کر ہمارے مقابلے میں میدان جنگ میں نہیں آؤ گے. تو کہا کہ ہم نے ان سے جان چھڑانے کے لیے مجبوری میں یہ وعدہ کر لیا. ظاہر ہے کہ کفار نے گھیرا ہوا ہے، نقصان بھی پہنچا سکتے ہیں. بڑی ہستیاں حضرت حذیفہ ابن الیمان اور حضرت ابو حسیل رضی اللہ تعالی عنہما. تو ان دونوں حضرات نے بتایا کہ اے رسول اللہ, ہم جان چھڑا کر مجبوری میں ان سے وعدہ کر کے کہ ٹھیک ہے ہم جا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل کر تمہارے مقابلے میں میدان میں نہیں آئیں گے. تو اب بظاہر مجبوری میں وہ بھی کفار سے ایک وعدہ کیا ہے کہ جس وعدے کو نبھانا شاید کہ اتنا ضروری نہ ہو, کہ ظاہر ہے کہ دشمن ہے, اس کے ساتھ جال سازی بھی کی جا سکتی ہے, دھوکے بازی بھی کی جا سکتی ہے, تدبیر اور حکمت سے کوئی توریہ بھی کیا جا سکتا ہے. تو ان حضرات نے چاہا کہ یا رسول اللہ, وہ تو ہم نے جو وعدہ کیا تھا وہ مجبوری میں کیا تھا جان بچانے کے لیے, جان خلاصی کے لیے, اب ہمارا ارادہ یہ ہے کہ ہم آپ کے ساتھ جنگ میں شریک ہوں. اب دیکھا جائے کہ افرادی قوت کم ہے, صرف 313 افراد ہیں, سامنے ایک بڑا لشکر ہے 1000 افراد پر مشتمل, اسلحہ اور ہتھیار بھی محدود, ایک ایک فرد قیمتی ہے. تو ایسے میں ہم جیسا کوئی ہوتا ایک نہیں 10 تعویلیں کر لیتا کہ ہاں ظاہر ہے وہ تو ہمارا دشمن, اور دشمن کی بات ظاہر ہے کہ وہ کسی بھی انداز سے اس میں تعویل کر لی جاتی, ہیلے بہانے کر لیے جاتے اور کوئی نہ کوئی ہیلا نکال کر اجازت مرحمت کر دی جاتی. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات سنی کہ رسول اللہ, ہم تو مجبوری میں وعدہ کر کے آئے ہیں اور ہمارا ارادہ یہ ہے کہ آپ کے ساتھ مل کر ہم بھی جنگ میں شریک ہو جائیں, کفار کے ساتھ لڑیں, آپ نے جو جواب ارشاد فرمایا کہ ہرگز نہیں, تم اپنا وعدہ پورا کرو اور لڑائی کے میدان سے واپس چلے جاؤ. ہم مسلمان ہر حال میں وعدہ پورا کریں گے, ہم کو صرف اللہ کی مدد درکار ہے. یہ وہ موقع تھا جس وقت افرادی قوت کی ضرورت ہے, اور سامنے جانی دشمن کے جس کی جان کے در پہ, اور آپس میں تلواریں لیے کھڑے ہیں ایک دوسرے کے جان کے پیاسے, لیکن اس طرف سے چونکہ وعدہ کر کے آئے ہیں, اب اس وعدے کو نبھانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو ٹوک لفظوں میں صاف صاف منع فرما دیا کہ ہرگز نہیں, تم چونکہ وعدہ کر کے آئے ہو اپنے اس وعدے کو نبھاؤ اور میدان جنگ سے واپس جاؤ. ہم اللہ کے بھروسے پر لڑیں گے, غلط اسباب جمع کر کے, جھوٹے ہیلے بہانے کر کے افراد بڑے ہو لیے جائیں تو اس پر ہماری کامیابی منحصر نہیں. وعدے کو نبھانا اور زبان جو دی ہے اس کی سچائی کو ثابت کر کے دکھانا, یہ اصل مومن کی شان ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نازک موڑ پر بھی ان دونوں حضرات کو میدان بدر سے واپس لوٹا دیا. اس میں بہت سارے سبق دیے امت کو. ایک تو ان حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے دل میں اس وعدے کی اہمیت بٹھائی, کہ عظمت بٹھائی کہ یہ وعدہ کر لینا, کسی کو زبان دے دینا, کسی سے بات کو پکا کر لینا, معاہدہ کر لینا, یہ کوئی معمولی بات نہیں. مسلمان جو بات کہتا ہے وہ اس کے لیے پتھر کی لکیر ہوتی ہے. جنگ کا مارکا ہے, افراد کی ضرورت ہے, ایک ایک فرد قیمتی ہے, لیکن فرمایا کہ ہمیں افرادی قوت سے زیادہ اپنی زبان کو پاس, زبان کا پاس رکھنا اور اپنی بات کو سچا کر کے دکھانا زیادہ ضروری ہے. اسی لیے روایت میں آتا ہے کہ الوعد الرق, وعدہ کر لینا ایک درجے میں غلامی ہے. جب تک انسان نے وعدہ نہیں کیا آزاد ہے, لیکن جب اس نے وعدہ کر لیا گویا کہ وہ پابند ہو گیا. اب اگر یہ سچا پکا مومن مسلمان ہوگا تو پھر یہ وعدے کی خلاف ورزی نہیں کر سکتا, اس وعدے کے تحت اس کو اس معاملے کو نبھانا ہوگا. تو یہاں پر سب سے پہلا سبق تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے موجودہ صحابہ کو دیا, صحابہ کا مجمع موجود ہے, اور دو افراد کو واپس لوٹایا جا رہا ہے. ان حاضرین کو اس سبق دیا گیا کہ وعدہ کوئی معمولی عمل نہیں, وعدہ جب کر لیا اس کی اہمیت اور عظمت کو سمجھو. جنگ کے حالات میں بھی تمہیں یہاں سے واپس پلٹنا ہو تو پلٹ جاؤ, لیکن غلط بیانی نہ ہو, وعدہ خلافی نہ ہو. دوسرے نمبر پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غیر مسلموں کو بھی سبق دیا کہ ہمارا مومن, ہمارا مسلمان, ہمارا امتی جو زبان دیتا ہے وہ کر کے بھی دکھاتا ہے. جو ہمارے دو ساتھی تم سے وعدہ کر کے آئے وہ نبھا کے دکھائیں گے کہ ہماری صفوں کے اندر وہ دونوں افراد تمہیں لڑتے ہوئے دکھائی نہیں دیں گے. غیر مسلموں کو سبق دیا کہ تم بھی اگر ہماری جگہ ہوتے تو کیا اس طرح وعدہ نبھا سکتے تھے؟ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تعویل کر لیتے, ان کو شریک کر لیتے اپنے ساتھ جنگ کے اندر, تو کتنا بڑا ایک پروپیگنڈے کا دروازہ کھل جاتا. کفار بدنام کرتے کہ دیکھو مسلمان کہتے کچھ ہیں کرتے کچھ ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حساس موڑ پر ایک طرف تو اپنے صحابہ کی تربیت فرمائی کہ وعدہ کوئی معمولی حیثیت نہیں رکھتا, اس کی اہمیت اور عظمت ہے, اور دوسرے نمبر پر کفار کو بھی سبق دیا کہ جب ہم کوئی بات کہتے ہیں تو وہی کر کے دکھاتے ہیں, اور ساتھ میں ایک فتنے کا دروازہ بند کیا کہ اگر اجازت دے دی جاتی تو کل کو کفار کہہ سکتے تھے کہ دیکھو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی جھوٹے ہیں, ہم سے بات کہہ کے گئے تھے کہ شریک نہیں ہوں گے حالانکہ وہ ہمارے ساتھ چھانا بچ ہمارے دو بدو لڑ رہے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے پکڑنے کا دروازہ بھی بند کر دیا. اسی طرح تیسرا سبق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دیا کہ جو بات تم نے کی ہے اس کو نبھاؤ, فتح اور کامیابی شکست یہ سب اللہ کے ہاتھ میں ہے, تم دو افراد کے بڑھ جانے سے ہماری کامیابی نہیں اور تم دو افراد کے گھٹ جانے سے ہماری شکست نہیں. اللہ کے بھروسے کا سبق دیا کہ مومن مسلمان وہ اللہ کی ذات پر بھروسہ کرتا ہے. غلط جھوٹ آڑے ٹیڑے اسباب جمع کر کے وہ کامیابی کو اس میں منحصر نہیں سمجھتا, اس کی نظر اللہ کی ذات پر ہوتی ہے. افراد اگرچہ کم ہوں, ہتھیار اگرچہ کم ہوں, کامیابی دینے والی ذات اللہ کی ہے. اللہ پاک نے بھی دکھایا بھی ایسے کہ وہ تھوڑے سے تھے, مٹھی بھر تھے, اور اللہ پاک نے سامنے بڑے لشکر کو ایسی شکست فاش دی کہ اس میں ان کا بڑا سردار بھی مارا گیا, بڑے بڑے سردار مارے گئے, اور ایسے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہوئے کہ میدان بدر میں کفار کی جو کمر ٹوٹی پھر ٹوٹتی ہی چلی گئی. جس طرح تسبیح کی ڈوری ٹوٹ جائے یہ کہ بعد دیگر موتی پہ موتی گرتے چلے جاتے ہیں, تو یہاں پر برعکس ہوا کہ ان کی جو کمر ٹوٹی یہ کہ بعد دیگر تابڑ توڑ ایسی ان کی شکست پر شکست ہوتی چلی گئی کہ اسلام کو فتوحات پہ فتوحات ملتی چلی گئی اور کفر کی کمر سے کمر ٹوٹتی چلی گئی. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو سبق دیا کہ جو زبان دے دی جائے اس کو پھر پورا کرو نبھاؤ, جو کر سکتے ہو وہ وعدہ کرو, جو وعدہ کر لو اس کو نبھاؤ, جو کام انسان کر نہیں سکتا اس کا وعدہ بھی نہ کرے, اور جو وعدہ کر لیا اس کو پھر نبھا کے دکھائے. حدیبیہ کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کے ساتھ عمرے کے لیے آئے ہوئے ہیں, احرام کی حالت میں ہے, نہ ہتھیار ہے, نہ اسلحہ ہے, نہ تلوار ہے, بالکل شریفانہ انداز میں اور سیدھے امن و امان کے ساتھ اللہ کے گھر کی زیارت کے لیے تشریف لا رہے ہیں, لیکن کفار آڑے آ گئے اور حدیبیہ کے موقع پر رکاوٹ ڈال دی اور کہا کہ نہیں, آپ کے لیے مکہ مکرمہ میں داخلہ منع ہے. اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے محسوس کیا کہ کفار اس وقت مشرکین اپنی ضد پر اڑے ہوئے ہیں. آپ نے پھر اس میں مصلحت سمجھی اور حکمت اسی میں جانی کہ ان کے ساتھ ایک جنگ بندی کا صلح نامہ اور مصالحت نامہ اور معاہدہ کر لیا جائے. معاہدے کے اندر طرفین سے وعدے کیے جاتے ہیں کہ تم ایسا کرو گے ہم ایسا کریں گے, تم اس طرح نہیں کرو گے ہم اس طرح نہیں کریں گے, طرفین سے وعدہ کیا جاتا ہے. تو وہ معاہدہ چل رہا تھا, صلح نامہ تحریر ہو رہا تھا, اس میں وہ کڑوی شرط بھی آئی کہ اگر مکہ مکرمہ سے کوئی ہمارا ساتھی مسلمان ہو کر مدینہ طیبہ جائے گا تو اس کو واپس لوٹانا آپ کی ذمہ داری ہے. پچھلے اس میں تذکرہ آیا تھا حضرت ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا, اور اگر آپ کا کوئی ساتھی مدینہ منورہ سے اسلام سے منحرف ہو کر مکہ آئے گا تو ہماری پناہ میں رہے گا, ہم اس کو تحفظ دیں گے, امان دیں گے, ہم اس کو واپس لوٹانے کے پابند نہیں, اور ہمارا کوئی باشندہ اسلام لائے گا اور وہ مدینہ منورہ جائے گا آپ پر ضروری کہ آپ اس کو ہمارے حوالے کریں گے تاکہ ہم اس کو ظلم کی چکی میں پیسیں. یہ بات چیت چل رہی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہر اللہ پاک براہ راست رہنمائیاں فرماتے تھے. تو بظاہر یہ شرط بڑی ظالمانہ ہے, یک طرفہ ہے کہ آپ کے پاس کوئی آئے گا لوٹانے کے پابند, ہمارے پاس کوئی آئے گا ہم اس کو تحفظ دیں گے کہ وہ ہمارا ساتھی بن گیا اسلام سے مرتد ہو کر آیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم شرط منظور کر لی. وجہ کیا تھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی رحمت پر بھروسہ تھا کہ جو بھی شخص اسلام لے آئے گا, ایمان لے آئے گا, اللہ تعالیٰ اس کو دوبارہ مرتد نہیں ہونے دیں گے. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی جماعت کے اندر جو بھی ایمان لائے گا, اسلام لائے گا, ایمان اور اسلام کی خوبیوں سے واقف ہو جائے گا تو ہمارا ساتھی مدینے سے مرتد ہو کے انشاءاللہ پلٹ کے واپس مکہ نہیں آئے گا. ہاں مکہ مکرمہ کے اندر رہنے والے باشندوں میں کافر وہ اسلام لاتے رہیں گے, ہماری طرف آئیں گے تو ٹھیک ہے, مجبوری کے تحت اگر یہ ضد پر اڑے ہوئے ہیں تو ٹھیک ہے ہم پابند ہیں, اور یہی شرط آگے چل کر فتح مکہ کا ذریعہ بنی کہ جب حضرت ابو بصیر آئے وہاں پر اور وہاں سے ان کو واپس لوٹا دیا گیا، دو ساتھی لے کر آ رہے تھے، انہوں نے ایک کو تو قتل کیا، دوسرا جان بچا کے بھاگا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا اور جان کی امان چاہی. آپ نے فرمایا کہ بھائی ہم نے تو تمہارا ساتھی تمہارے حوالے کر دیا، تم جانو تمہارا کام جانے، راستے کے تحفظ ہماری ذمہ داری تھوڑی ہے. تو حضرت ابو بصیر نے پھر ساحل سمندر پر ڈیرہ لگایا اور وہاں پر ہر نو مسلم کو اپنے پاس جمع کرتے کرتے جتھا بنایا، اور ہوتے ہوتے اس طرح ان پر شبخون مارنے لگے، چھاپے مارنے لگے. وہ مجبور ہو گیا آخر کار، قریش مکہ خود مجبور ہوئے اس شرک کو ختم کرنے پر. تو اس شرط کے اندر بھی اللہ پاک نے خیر کا عنصر مزمر رکھا تھا. اس کے علاوہ جو یہ معاہدہ چل رہا تھا کہ جس وقت ہمارا کوئی آدمی مسلمان ہو کر مدینے آئے گا تو اس کو واپس پلٹانا آپ کے اوپر ضروری ہوگا، آپ کا ساتھی آئے گا تو ہم پر پلٹانا ضروری نہیں، یہ شق طے ہو گئی. لیکن معاہدہ چل رہا ہے ابھی مرحلہ وار، ایک ایک شق اس میں بحث مباحثہ ہو رہا ہے اور آگے تحریر ہو رہی ہے. اتنے میں مکہ مکرمہ کے اندر ایک قریشی کے بیٹے، وہ قریشی جو قریش کی طرف سے یہ مصالحت نامہ لکھ رہا تھا اس طرف سے مسلمانوں کے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تحریر فرما رہے ہیں، ادھر سے ان کا نمائندہ صلح نامہ تحریر کر رہا ہے، شقے اس میں تحریر کی جا رہی ہے کہ یہ شرط یہ شرط یہ شرط. اس کا سگا بیٹا حضرت ابو جندل رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اسلام لا چکے تھے، نوجوان مشرف اسلام ہو گئے، تو اس قریشی باپ نے اپنے بیٹے کو پابند سلاسل کیا ہوا ہے، زنجیر سے باندھا ہوا ہے، پاؤں میں بیڑیاں ڈالی ہوئی ہیں تاکہ میرا بیٹا بھاگ کے کہیں مسلمانوں کے ساتھ نہ مل جائے. ادھر حضرت ابو جندل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اطلاع ملی کہ آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کے ساتھ مکہ مکرمہ کے ارادے سے آئے ہوئے ہیں اور قریب ہی حدیبیہ کے موقع پر موجود ہیں. حدیبیہ تقریباً مکہ مکرمہ سے 20-25 میل کے فاصلے پر، آج کل کے دور میں بھی تقریباً گاڑی میں جائے تو انسان آدھے سے پونا گھنٹہ تو لگ ہی جاتا ہے، پیدل کا تو پھر کیا سوال کہ پیدل پہنچے انسان. تو وہاں جب ان کو یہ اطلاع ملی، ان بیڑیوں سمیت وہاں سے یہ چل کھڑے ہوئے حضرت ابو جندل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ان بیڑیوں کو گھسیٹتے ہوئے اور اس انداز میں چلتے 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 حدیبیہ تک آپ پہنچے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کر اپنے آپ کو ڈال دیا. کہا کہ یا رسول اللہ میں بھی مسلمان ہو گیا، اسلام لے آیا، میری مدد فرمائیے اور میرا تحفظ اور مجھے رہائی کے انتظامات کرائیے. یہاں یہ شقتے ہو چکی کہ ان کا ساتھی آئے گا تو واپس لوٹایا جائے گا، ابھی معاہدہ چل رہا ہے، زیر تحریر ہے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا کہ ابو جندل مسلمان ہو کر آ گئے تو آپ نے فرمایا کہ بھائی ابھی تو معاہدے پہ دستخط نہیں ہوئے، معاہدہ ابھی حتمی نہیں ہوا اور اس کے اوپر اختتام کے بعد آخر میں جو مہر لگنی ہے وہ نہیں لگی، ابھی تو معاہدہ درمیان میں ہے، زیر سماعت ہے، لہذا یہ مستثنی ہے، ابو جندل مستثنی ہے. جب معاہدہ مکمل ہو جائے گا اس کے بعد ہم شرائط کے پابند ہوں گے. انہوں نے کہا نہیں، جب یہ شرط طے ہو گئی اب اس کے اوپر پابندی اور عمل ضروری ہے. وہ اسی بات پر ڈٹے رہے اور وہاں ابو جندل بے یار و مددگار بے بسی کے عالم میں فریاد کر رہے ہیں کہ یا رسول اللہ میں مسلمان ہو چکا، مجھے بچائیں، اور مسلمانوں کا لشکر موجود ہے لیکن یہ شرط طے پا چکی ہے. اور اسی دوران وہ وہاں تک پہنچے ہیں، کس یعنی کس مجاہدے کے ساتھ، کس محنت اور مشقت کے ساتھ کہ پاؤں میں زنجیر اور بیڑی پڑی ہے، اس کو گھسیٹتے ہوئے پیدل پیدل اتنا لمبا سفر کر کے پہنچے. آپ نے ان کی منت بھی کی، سماجت بھی کی، اور آپ نے خوش آمد بھی کی، بھائی ابھی تک ہمارا معاہدہ مکمل نہیں ہوا تو اس کو ایک کو مستثنی کر دو. لیکن وہ کفار اور اس کا ان کے جو باپ تھا وہ ڈٹے رہے کہ نہیں، جب شکتے ہو گئی لہذا اس پر ابھی سے پابندی اور آپ عمل پیرا ہوں گے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے محسوس کر لیا کہ یہ اپنی اس بات پر ڈٹے ہوئے ہیں تو اس صورتحال میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو جندل ہمت اور حوصلے سے کام لو، اللہ کی ذات پر بھروسہ رکھو، اللہ تعالیٰ تمہارے لیے آسانی کے راستے پیدا فرمائیں گے. چونکہ یہاں یہ معاہدہ طے ہو رہا ہے اور یہ شق طے ہو چکی ہے، لہذا اب یہ جانب مقابل اور مد مقابل یہ اس بات پر آمادہ نہیں، اس لیے ہم پابند ہیں کہ جو بات ہم نے کہہ دی ہے اس کے مطابق تم یہاں سے واپس چلے جاؤ. اندازہ لگائیں کہ اس وقت مسلمانوں پر کیا بیت رہی ہوگی کہ ہمارا ایک مسلمان ساتھی کس بے بسی کے عالم میں ہے کہ زنجیرے پاؤں میں پڑی ہیں اور بیڑی پاؤں میں پڑی ہے اور اس کو وہاں سے واپس کیا جا رہا ہے،
اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی ذات پر بھروسے کا حکم دیا کہ اللہ پر بھروسہ رکھو، انشاءاللہ عن قریب تمہارے لیے کوئی نہ کوئی فتح کا راستہ کھل جائے گا. جب وہ واپس پلٹ رہے تھے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے قریب گئے، فرمایا کہ یہ معاہدہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور قریش کے درمیان ہو رہا ہے، تم نے تو کسی سے معاہدہ نہیں کیا، تمہارا جب موقع لگے دشمن کو قتل کر کے بھاگ کر نکل کھڑے ہونا. غرض یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھا جائے تو اس وقت حالت جنگ میں ہیں کہ دشمن آپ سے مذاکرات کر رہا ہے، آپ دشمن سے معاملات طے کر رہے ہیں، لیکن جب بات آ جاتی ہے بات وعدہ نبھانے کی تو آپ نے ان کو سمجھایا اور تسلی دی اور حوصلہ دلایا کہ اللہ پر بھروسہ رکھو، اللہ تعالیٰ تمہارے لیے آزادی کے راستے نکالے گا. لیکن ان کو وہاں سے زور زبردستی کر کے آپ اپنے ساتھ نہیں لیا، بلکہ ان کو واپس لوٹنے کی طرف آپ نے حکم دے دیا. تو یہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم، کہ جب زبان دے دی، وعدہ کر لیا، بات جو کہہ دی، تو اب اس کے اوپر عمل کرنا، اگرچہ جنگ کی حالت ہی کیوں نہ ہو، اس کے اوپر عمل کرنا حد سے زیادہ ضروری ہے. یہ ایسی مثالیں ہیں کہ جو ایسی عظیم الشان ہستی نے پیش کی ہیں کہ جن کو سننے والا، سمجھنے والا اور اپنے پلے سے باندھنے والا، یہ چند مثالیں ہی اگر اپنی زندگی میں سنبھال لے تو ہمیشہ پھر وہ وعدے کے خلاف ورزی کبھی نہیں کر سکتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کی بھی ایسی ہی تعلیم و تربیت فرمائی کہ جب وعدہ کر لو تو اب اس وعدے کو نبھانا تمہارا ایمانی فریضہ ہے. انحطاط ہو، وعدے کی کوئی اہمیت اور عظمت نہ ہو، پھر تو بات دیگر ہے، جھوٹ پہ جھوٹ بولا جائے، وعدہ خلافی پہ وعدہ خلافی کی جائے، اور نفاق کے اوپر نفاق جمع کیا جائے، منافقت پر منافقت جمع کی جائے، اس میں تو کوئی پرواہ نہیں. جتنے جھوٹ بولے انسان، جتنی خیانت کرے انسان، جتنی وعدہ خلافی کرے، وہ نفاق کے اتنے ہی درجے آگے طے کرتا چلا جاتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تین چیزیں ہیں کہ جب وہ کسی انسان میں جمع ہو جائیں تو وہ شخص پکا ٹکا منافق تو ہو سکتا ہے، خالص منافق تو ہو سکتا ہے، مومن مسلمان نہیں ہو سکتا. اذا حدث کذب، جب کبھی بات کرے جھوٹ بولے. آج ہمارے معاشرے میں جھوٹ اتنا عام ہو چکا، بچے سے لے کر بڑا تک بات بات پہ، کبھی ہنسی مذاق میں، کبھی حقیقت میں، کبھی سنجیدگی میں، ایسے صفائی کے ساتھ جھوٹ بولتے ہیں اور اس کو یہ پتہ ہی نہیں کہ میں کتنا بڑا جرم کر رہا ہوں، نفاق کی گہرائیوں میں گر رہا ہوں. فرمایا کہ تین برائیاں ہیں، تین عیوب ہیں کہ جو انسان میں جمع ہو جائیں تو وہ شخص پکا منافق تو ہو سکتا ہے، مومن مسلمان نہیں ہو سکتا. اور پہلی نشانی اذا حدث کذب، جب بات کرتا ہے تو بات میں جھوٹ ملا لیتے ہیں. اتنا زہریلا عمل ہے کہ جب انسان جھوٹ بولتا ہے، اتنا تعفن پھیلتا ہے، ایسی بدبو پھیلتی ہے کہ انسان کے آس پاس جتنے بھی رحمت کے فرشتے ہیں میلوں میل دور بھاگ جاتے ہیں، ان کو وہ جھوٹ کی بدبو برداشت نہیں ہوتی. لیکن آج ہمیں احساس نہ رہا کہ جھوٹ بھی کتنی بھیانک غلطی ہے، کتنا بھیانک جرم ہے، کتنا ہولناک، کتنا زہریلا گناہ ہے. عام معاشرے میں پل پل پہ جھوٹ بولے جاتا ہے، بات بات پہ جھوٹ بولے جاتا ہے، اور ایک جھوٹ اس کی خاطر بھی 10 جھوٹ بولنے پڑتے ہیں، اور جھوٹ آدمی 2 منٹ کے اندر اس پکڑا جاتا ہے کہ یہ سب جھوٹ بول رہا ہے. تو پہلی نشانی آپ نے یہ بتائی کہ جب وہ بات کرتا ہے جھوٹ بولتا ہے. وَإِذَا اُؤْتُمِنَ خَانَةً، جب اس کے پاس امانت رکھوی جائے، امانت رکھوائی جائے، خیانت کرتا ہے، خرد برد کھا گیا، اور نور کر گیا، ہڑپ کر گیا، امانت کو واپس لوٹانے کا پھر کوئی کام نہیں. وَإِذَا اُؤْتُمِنَ خَانَةً، امانت میں خیانت، یہ بھی منافق کی علامت ہے. اور تیسرے نمبر پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، جب کبھی وہ وعدہ کرتا ہے تو خلاف ورزی کرتا ہے، وعدے کو نبھاتا نہیں. تو یہ تین خامیاں ایسی ہیں، تین برائیاں ایسی ہیں، تین عیوب ایسے ہیں کہ اگر کسی انسان میں جمع ہو جائے، فرمایا کہ وہ پکا منافق تو ہو سکتا ہے، مومن نہیں ہو سکتا. مومن کی تو شان یہ ہے کہ ہر قیمت میں وہ پکا مومن زبان کا سچا اور بات کا پکا بن کے دکھاتا ہے. زبان ہمیشہ سچ بولتی ہے، اور جو بات اس نے کہہ دی وہ زبان کا پکا ہوتا ہے کہ جب کہہ دیا تو وہ کر کے بھی دکھاتا ہے. تین خامیاں جائزہ لینے کی ضرورت ہے کہ خدا نہ خواستہ ہماری زندگی میں بھی تو موجود نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنے یہاں تک ہمیں بچایا کہ خاتون تھیں جو اپنے بچے کو بلانے کے لیے کہنی لو بچے یہ لے لو، خالی مٹھی آگے بڑھا کر آگے دکھانے لگی کہ لو بچے لو، بچے کو اپنے پاس بلانے کے لیے. آپ نے پوچھ لیا کہ اس مٹھی میں کچھ ہے، قسمت اچھی تھی کہ اس میں کھجور تھی. فرمایا کہ اگر تمہاری مٹھی خالی ہوتی تمہارے حصے میں جھوٹ لکھ دیا جاتا، کہ خالی مٹھی بہلا کر بچے کو جھوٹ بتا کے، جھوٹ پیش کر کے اس کو ورغلا کے اپنی طرف بلایا. حدیث مبارک میں آتا ہے کہ انسان جھوٹ بولتا ہے، ایک جھوٹ، دو جھوٹ، تین جھوٹ، بولتے 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 اللہ تعالیٰ کیا وہ اتنا جھوٹا ہو جاتا ہے کہ اس کو کذابین کے اندر لکھ دیا جاتا ہے کہ پکا کذاب ہے، جھوٹا ہے پرلے درجے کا. اس کے برخلاف مومن مسلمان سچ بولتا ہے، سچ بولتا ہے، سچ بولتا ہے. آپ نے فرمایا صدق ینجی، سچ ہمیشہ نجات دلاتا ہے. اور سچائی کی خوبی یہ ہے کہ سچائی انسان کو نیکی کے راستے پر ڈالتا ہے، اور فرمایا کہ نیکی کے راستے انسان کو جنت میں لے جاتا ہے، اور فرمایا کہ جھوٹ انسان کو برائی کے راستے پر ڈالتا ہے، اور برائی کا راستہ انسان کو جہنم میں دھکیل دیتا ہے. ایک جھوٹ بولا، اب اس کو چھپانے کے لیے، اس کی ملمہ سازی کے لیے دوسرا جھوٹ بولا، اس کے چھپانے کے لیے تیسرا، چوتھا، ہوتے 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 وہ جہنم کی وادی میں جا گرتا ہے. جھوٹ انسان کو برائی کے راستے پر ڈالتا ہے، سچ انسان کو اچھائی کے راستے پر ڈالتا ہے. اچھائی انسان کو جنت میں لے جاتی ہے، برائی انسان کو جہنم میں گراتی ہے. فرمایا کہ انسان مومن مسلمان سچ پہ سچ، سچ پہ سچ، سچ پہ سچ بولتے 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 یہاں تک مرتبہ اور مقام اس کا ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کیا اس کو صدیقین میں لکھ دیا جاتا ہے کہ یہ بڑا سچا آدمی ہے، پکا آدمی ہے. صدیقین یہ انبیاء کے بعد کا مرتبہ ہے. اللہ تعالیٰ کے انعام یافتہ بندے مع النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، یہ چار مقربین ہیں اللہ تعالیٰ کے، جو بالخصوص جن کو اللہ تعالیٰ نے جن پر انعام فرمایا. تو انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین، تو صدیقین بہت اونچا درجہ رکھتے ہیں. سچا انسان بات کا سچا، وعدے کا پکا، اگرچہ بازار میں بیٹھا ہوا سودا بیچ رہا ہو لیکن سچا ہے. فرمایا کہ تاجر الصدوق الامین مع النبیین، سچا تاجر جو سودا بیچتے وقت سچ بولتا ہے، کھرے کو کھرا، کھوٹے کو کھوٹا، اور جو اچھی چیز ہے اس کو اچھا، جو گھٹیا چیز ہے اس کو گھٹیا، اور جو قیمت اس کی ہے مناسب اور معقول جو بات کر رہا ہے سچی کر رہا ہے. فرمایا کہ سچا تاجر قیامت میں اللہ تعالیٰ اس کو انبیاء کا ساتھ نصیب فرمائیں گے. بازار میں بیٹھا ہوا ہے، کاروبار کر رہا ہے، تجارت کر رہا ہے، لیکن سچ سے وابستہ ہے. تو مومن کی تو شان یہ ہوتی ہے کہ سچائی کو اپناتا ہے، جھوٹ سے بچتا ہے. لیکن منافق ایک جھوٹ، دوسرا جھوٹ، تیسرا جھوٹ، ہوتے ہوتے کذابین کے اندر اس کو لکھ دیا جاتا ہے. اور دوسری خامی فرمایا کہ جب وہ امانت رکھی جائے تو خیانت کرتا ہے، خرد برد کرتا ہے، پھر ہیل و حجت کرتا ہے، کبھی غلط بیانیاں کرتا ہے. اور نمبر تین، اذا وعد اخلف، جب وعدہ کرتا ہے خلاف ورزی کرتا ہے. یہ تو معاشرے میں ہمارے اتنا رچ بس چکا ہے کہ ہم زبان کے اتنے کچے ہو چکے کہ کہتے کچھ ہیں، کرتے کچھ ہیں. اگلا آدمی انتظار کے اندر پریشان ہے، مصیبت میں گھرا ہوا ہے، اور وہ کوفت کے اندر مبتلا ہے. اس کو احساس ہی نہیں کہ میں نے زبان دے کر اگلے آدمی کو کتنی تکلیف پہنچا دی. بڑے بڑے، چھوٹے چھوٹے، ہر طرف یہ زبان کا بے احتیاطی، اور زبان کو صحیح معنوں میں جو زبان دی جائے اس کو نبھانا، اس میں اتنی لاپرواہی ہے کہ معاشرے کے اندر آج وعدہ خلافی بالکل عام ہو چکی ہے. چھوٹے ہوں یا بڑے، وعدہ کر کے اس کو نبھانا بھول جاتا ہے انسان. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اپنی امت کو اور اپنے صحابہ کو بھی ایسا سبق سکھایا، ایسی تربیت فرمائی. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ نے سلطنت روم جو اس وقت کی سپر پاور تھی اس کے ساتھ مصالحات کی. ایک مدت مقررہ تک آپ نے معاہدہ کر لیا کہ ہماری اس مدت تک جنگ بندی رہے گی، نہ تم ہم سے جنگ کرو گے نہ ہم تم سے جنگ کریں گے. دشمن بھی مطمئن ہے، آپ بھی مطمئن ہیں. روم کے ساتھ جو اس وقت بڑی طاقت تھی، فتوحات کے سلسلے میں جنگیں چلتی تھیں، تو آپ نے سوچا کہ چلو تیاری کر لی جائے. تو اس جنگ بندی کی مدت کے اندر آپ نے تیاری کی، فوجی لشکر تیار کیا، ساز و سامان تیار کیا. جب وہ مدت ختم ہونے کا زمانہ قریب آیا، اس سے پہلے کہ وہ وہاں ان کو آگاہی کی جائے، اطلاع دی جائے، آپ نے سوچا کہ مدت کے ختم ہونے کے ساتھ ہی فوراً ہم ان کی سرحدوں پر حملہ کریں گے. آپ نے یہ کیا کہ لشکر کشی کی، پورا لشکر تیار کر کے، ساز و سامان لے کے، ہتھیار لے کے، دشمن کی سرحدوں پر اپنی فوجیں ڈال دی. اور پھر دشمن کو پتہ بھی نہیں، رومیوں کو یعنی عیسائیوں کو پتہ بھی نہیں کہ یہاں پر حملہ آور ہونے کے لیے حضرت معاویہ اپنی لشکروں کے ساتھ آ چکے. وہاں تو چونکہ معاہدہ تھا، معاہدہ ختم ہوتا ہے پھر کبھی کوئی جنگ کے بادل منڈلاتے ہیں، کوئی اندازہ ملتا ہے، اس کے بعد پھر جنگ کے خطرات ہوتے ہیں، پھر جا کے جنگ ہوتی ہے. یہاں چونکہ جنگ بندی کی مدت تھی، اور آپ نے اس کی آخری تاریخوں میں اپنا پورا لشکر لے جا کے وہاں سرحد پہ ڈال دیا. اور جیسے ہی جنگ بندی کی تاریخ کا آخری دن کا سورج غروب ہوا, آپ نے ان کی سرحدوں میں داخل ہو کر حملہ کر ڈالا. دشمن غافل تھا, لاپرواہ تھا, اس کو ہوش بھی نہیں تھا کہ اچانک ہم پر اس طرح تابڑ توڑ حملہ ہوگا. فتوحات پہ فتوحات, جگہ ان کی بڑی بڑی جگہیں قبضے میں آ رہی ہیں, دشمن بالکل بوکھلا گیا, اس لیے کہ وہ پوزیشن میں نہیں تھا مقابلے کی, اور دفاع کرنے کی اس کے اندر سکت نہیں تھی کہ وہ تیار نہیں تھا. آپ فتوحات کرتے ہوئے آگے بڑھنے لگے, لشکر آگے بڑھ رہے تھے. اسی دوران آپ نے دیکھا کہ ایک شہ سوار پیچھے سے دوڑتا چلا آ رہا ہے, گرد و غبار اڑ رہا ہے اور چیخ چیخ کر پکار رہا ہے, اور وہاں سے وہ اعلان کر رہا ہے, پکار رہا ہے کہ وفا اللہ غدرا وفا اللہ غدرا. یہ ہوتے 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 لشکر کے قریب پہنچے وہ شہ سوار, دیکھو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت عمر ابن عنبسہ ہیں. قریب پہنچے, فرمایا کہ وفا اللہ غدرا, وعدے کو نبھانا ہے غداری نہیں کرنی, وعدے کو نبھانا ہے غداری نہیں کرنی. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ جو بہت تجربہ کار بزرگ ہستی تھے اور زیرک انسان تھے, جو دشمن کے ساتھ جنگ لڑنے کی تدبیریں جانتے تھے, اتنا بڑا علاقہ فتح کرتے ہوئے آگے آ چکے ہیں اور پیچھے سے ایک صحابی آ رہے ہیں پکارتے ہوئے وفا اللہ غدرا, وعدے کو نبھانا ہے غداری نہیں کرنی, دغا بازی نہیں کرنی, دھوکہ دہی نہیں کرنی. آپ نے پوچھا کیا مسئلہ ہے, کیا بات ہے؟ اس پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے, میرے ان کانوں نے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زبان سے سنا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تمہارا کسی سے معاہدہ ہو, کوئی وعدہ ہو, کوئی معاہدہ ہو, تو نہ اس معاہدے کو کھولو نہ اس معاہدے کو باندھو جب تک کہ دوسرے کو آگاہ نہ کر دو. جب ایک معاہدہ ہے, اب اس معاہدے کی اختتام ہو رہا ہے, تو سامنے والے کو آگاہی ضروری ہے, اس کی لا علمی سے ناجائز فائدہ اٹھاتے ہوئے دھوکہ دہی نہیں. مسلمان کی یہ شان نہیں کہ وہ کسی کی غفلت سے ناجائز فائدہ اٹھائے, حالانکہ علاقہ کافی بڑا فتح کر لیا, مال غنیمت جمع ہو رہا ہے, فتوحات ہو رہی ہیں, روم کا کافی بڑا علاقہ زیر تسلط آ چکا, لیکن جب یہ سنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست سننے والے کان میری نظروں کے سامنے موجود ہیں, اور وہ سچا صحابی, وہ بیتاب ہو کر گھوڑا دوڑاتا وہ مجھ تک پہنچا ہے حضور کا فرمان سنانے کے لیے, اور کہہ رہے وفا اللہ غدرا, وعدے کو نبھانا ہے, وعدے کی غداری نہیں کرنی, دھوکہ دہی نہیں کرنی. چاہتے تو فرما دیتے کہ بھائی تاریخ پوری ہو چکی اور اپنی میعاد ختم ہونے کے بعد ہم نے حملہ کیا, لیکن اندیشہ تھا کہ شاید یہاں ہم سے زیادتی ہو رہی ہے. اس کے باوجود آپ نے اس اندیشے کی وجہ سے بھی وہاں سے پورے لشکر کو حکم دیا کہ واپسی کرو. وہ پورا علاقہ چھوڑتے چلے گئے اور دشمن کی جو جو چیزیں جہاں جہاں لوٹی تھی ساری واپس لوٹاتے, وہ پورا علاقہ خالی کر کے اپنی سرحدوں میں واپس لوٹ آئے. آسان کام نہیں ہے کہ اتنی محنت, اتنی مشقت, اتنا مجاہدہ برداشت کرتے ہوئے آگے بڑھنا, اور پھر ایک فرمان سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ جب تم میں سے کوئی کسی کے ساتھ معاہدہ کرے تو نہ تو اس معاہدے کو کھولے نہ اس کو باندھے. یہ ایک تعبیر ہے, ایک انداز ہے, مطلب یہ کہ نہ تو اس کو ختم کرے نہ اس کے اندر کوئی شق بڑھائے. مطلب یہ کہ معاہدہ جب کیا ہے تو اس کے اختتام پر بھی سامنے والا جو مد مقابل ہے اس کی آگاہی ضروری ہے. تو یہ سننے کے ساتھ ہی پورا کا پورا علاقہ خالی فرما دیا. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت تھی کہ ایسے ماننے والے, ایسے متی اور ایسے اطاعت اور وفادار اپنے صحابہ تیار کیے تھے کہ میرا ایک پیغام بھی پورے لشکر کو لوٹانے کے لیے کافی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کی تعلیم اور تربیت یہ ایسے انداز سے کر کے گئے کہ ایک ایک فرد وہ منجا ہوا ہوتا تھا. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے کہ دور خلافت میں جب یہ بیت المقدس فتح ہوا, تو بیت المقدس کے فتح کا جب وقت قریب آ گیا تو وہاں کے لوگوں نے ہتھیار ڈال دیے, اور یہ صلح کے طور پر فتح ہوا, انہوں نے ہتھیار ڈالے اور پھر صلح ہو گئی, معاہدہ طے ہوا کہ ہم ہتھیار ڈال رہے ہیں اور اس کے اندر جو جو شرائط طے کی جائیں گی لہٰذا انہی شرائط پر عمل کیا جائے گا. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تشریف لائے, بیت المقدس فتح ہوا تو صلح نامہ طے ہوا, تو اس کے اندر مختلف شقیں تھیں, تو اس میں یہ تھا کہ یہاں پر اس خطے کے اندر حکومت مسلمان کریں گے, اور اہل کتاب چاہے وہ یہودی ہوں یا عیسائی ہوں مسلمانوں کے زیر نگی ہو کر رہیں گے, لیکن ان کو مذہبی لحاظ سے پوری آزادی ہوگی، وہ اپنی مذہبی عبادات کے اندر خود مختار ہوں گے، جو ان کے مذہبی انداز ہیں اس طرح مذہبی اس میں ان کو مکمل آزادی حاصل ہوگی. اور تیسرے یہ کہ جو ان کا عبادت خانے وغیرہ ہیں، جو عبادت گاہیں وغیرہ ہیں، ان کو بھی مسمار نہیں کیا جائے گا، ان کو ختم نہیں کیا جائے گا، بلکہ ان کے عبادت خانے وغیرہ بھی محفوظ رہیں گے. اور اسی طرح چوتھی شرط یہ تھی کہ مسلمان ان اہل کتاب کے تحفظ کے ذمہ دار ہیں، چونکہ اب ظاہر حکومت مسلمانوں کی رہے گی تو یہ اہل کتاب یہودی ہوں یا عیسائی مسلمانوں کے زیر نگی ہو کر رہیں گے، تو ان کی جان مال عزت اور آبرو کا تحفظ یہ مسلمانوں کی ذمہ داری ہے. کہ ان کو کوئی بھی نقصان پہنچائے گا مسلمان ان کی طرف سے دفاع کرے گا. اور پانچویں نمبر پر ان کے لیے جزیہ مقرر کیا گیا کہ سالانہ ایک معمولی قسم کی مقدار میں ایک ٹیکس ہوتا ہے کہ یہ دیتے رہو اور اپنی جان مال عزت اور آبرو کا تحفظ حاصل کرتے رہو. اور یہ بھی طے پایا کہ مسلمان جب کبھی ان کے اوپر کوئی حملہ آور ہوگا اہل کتاب پر، مسلمان ان کی طرف سے دفاع کریں گے، ان کا بچاؤ کریں گے، ان کی طرف سے لڑیں گے. لیکن مسلمانوں کے اوپر اگر کوئی حملہ آور ہو اہل کتاب پابند نہیں ہوں گے کہ ہمارا ساتھ دیں. تو ایسی نرم نرم شرائط ان کے لیے رکھی گئیں اور وہاں پر بڑے امن و سکون کے ساتھ نظام اسلام جاری اور ساری ہوا. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ایک مدت کے بعد واپس پلٹ آئے مدینہ منورہ، نظام اسلام نظام حکومت چلتا رہا، فتوحات کا دور تھا، اطراف کے اندر لشکر اسلام بڑھتے چلے جا رہے تھے. اس طرف سرزمین شام کی طرف حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے لشکر کشی کی اور وہاں دمشق کو جب فتح کرنے کا موقع آیا تو اس وقت افراد قوت کی ضرورت تھی، تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط بھیجا کہ ہمیں مزید افواج درکار ہیں، افراد قوت درکار ہے، مزید فوج ہمیں عنایت کی جائے، مہیا کی جائے. تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو عبیدہ بن جراح جو اس وقت حاکم تھے بیت المقدس کے، ان کے خط ان کے نام خط لکھا کہ تم اپنی فوج کمک کے طور پر حضرت خالد بن ولید تک پہنچاؤ. اب یہاں سے جب فوج چلنے لگی شام کی فتح کے لیے تو حضرت ابو عبید بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ ہم نے تو ان سے معاہدہ کیا ہے، مصالحت کی ہے اہل کتاب سے، حالانکہ دشمن ہیں، لیکن جب معاہدہ ہو گیا، مصالحت ہو گئی کہ ہم تمہارے جان مال کے تحفظ کے ذمہ دار ہیں، تم جزیہ دیتے رہو سالانہ، ایک معمولی سی زکات سے بھی کم مقدار پر مقدار بنتی ہے، زکات تو پھر بھی 40 کے اندر ایک ہے، یہ اس سے بھی تھوڑی مقدار کے اندر، کم مقدار کے اندر یہ تم رقم دو اور اپنے جان مال کا تحفظ حاصل کرتے رہو. تو جب یہاں سے افواج شام کی طرف بڑھنے لگیں تو حضرت حاکم نے یہ کیا کہ ان لوگوں کو جمع کیا، ان سرداروں کو جمع کیا جو سردار تھے یہودیوں کے، عیسائیوں کے، جو ان کے بڑے ذمہ دار تھے، اور ان سے بات چیت کی کہ ہماری افواج اب شام کی طرف جا رہی ہیں، تو ممکن ہے کہ تم پر کوئی حملہ آور ہو جائے، ہم نے تو تمہاری جان مال کے تحفظ کی ضمانت لی تھی، ذمہ داری لی تھی، لیکن افواج ہماری جا رہی ہیں، ممکن ہے کہ کہیں سے کوئی ممکن ہے غیر ممکن حملہ ہو جائے، تو ہم نے چونکہ آپ سے جزیہ لیا تھا اور آپ کی جان کا تحفظ اس کی ذمہ داری ہم نے لی تھی، لہٰذا جزیہ کی رقم ہم آپ کو واپس دیتے ہیں، چونکہ ہماری افواج جا رہی ہیں، خطرہ ہے کہ کوئی آپ پر حملہ کر سکتا ہے، حالانکہ حکومت ہے، سب کچھ ہے، لیکن اس قدر وعدوں کا نبھانا کہ جب ان سے مال لیا ہے ان کی جان مال کے تحفظ کے لیے، اب اگر افواج جا رہی ہیں تو پہلے ان کو بلا کر ان کا جزیہ ان سب کو واپس لوٹایا کہ کل کو اگر کوئی نقصان ہو جائے تو ایسا نہ ہو کہ غیر مسلم کہہ دے کہ انہوں نے ہمارا مال بھی لیا اور ہماری جان بھی گئی. ایسے انداز سے ان حضرات کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تربیت فرمائی کہ ایک ایک فرد اس انداز سے وہ جیا کہ جب کبھی کوئی معاملہ آیا بات کی پکے ہونے کا اور زبان کے سچے ہونے کا، تو ان لوگوں نے سچے پکے مومن ہوں مسلمان ہونے کا ثبوت دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود ایسی پاکیزہ اور پیاری زندگی گزار کر گئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت عبداللہ ابن ابو الحمزہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر رسالت بھی نہیں آئی تھی، آپ رسول بھی نہیں بنے تھے، اس زمانے کی بات ہے جب آپ کی عمر 40 سال سے اندر تھی، کہا کہ ایک موقع پر میں نے آپ سے کوئی چیز خریدی تھی، اس میں کچھ پیسے کم رہ گئے، تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ یہاں رکیں ٹھہریں، میں باقی ماندہ رقم لے کر آیا. میں گھر گیا اور میں جا کے کام کاج میں مصروف اور مشغول ہو گئے, میں بھول گیا. ایک دن, دو دن, تین دن بعد اچانک مجھے یاد آیا کہ میں نے تو فلانے موقع پر فلانی چیز لی تھی اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ کر آیا تھا کہ میں باقی رقم لے کر آتا ہوں. کہا کہ میں چل پڑا اسی جگہ پر جہاں یہ بات طے ہوئی تھی کہ آپ یہاں رکیں میں رقم لاتا ہوں. کہا کہ تین دن بعد جب پلٹ کر واپس گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی جگہ پر موجود تھے. یہ رسالت سے پہلے کی بات ہے کہ اللہ پاک اپنی اس اونچی صفات والے پیغمبر کو کہ جس کو ابھی رسالت بھی نہیں ملی پہلے سے ایسے پاکیزہ اوصاف عطا فرما دیے کہ تین دن گزر گئے لیکن آپ اپنی جگہ سے نہ ہٹے. جب یہ وہاں پہنچے حضرت عبداللہ ابن ابی الحمزہ تو بس آپ نے تب فرمایا کہ تم نے مجھے مشقت میں ڈالا, تین دن سے تمہارا انتظار کر رہا ہوں. یہ ہے وعدہ کہ جب وعدہ کیا ہے کہ ٹھیک ہے تم آ جاؤ میں یہاں تمہارا انتظار کر رہا ہوں, اس وعدے کو نبھانے کے لیے تین دن تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم انتظار فرماتے رہے. یہی تو وجہ تھی کہ دشمن بھی اس بات کے قائل تھے کہ یہ دعوت تو دیتے ہیں سچی اور اچھی باتوں کی. ہرقل کے دربار میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خط پہنچا اور اس کو آپ نے دعوت دی اسلام کی طرف, یہ روم کا بادشاہ تھا عیسائیوں کا بڑا بادشاہ گزرا, تو اس نے کہا کہ یہ ان کے خطے کا ان کے علاقے کا اگر کوئی قافلہ یہاں آیا ہوا ہو تجارت کے لیے تو ان کے کسی نمائندے کو بلا کر لاؤ, کسی فرد کو بلا کر لاؤ, میں پوچھوں تو صحیح کہ وہ کس بات کی دعوت دیتے ہیں, کیا ان کے انداز ہیں, کیا ان کی عادات ہیں. چنانچہ وہاں ڈھونڈا گیا تو قسمت سے حضرت ابو سفیان جو اس وقت تک کافر تھے قافلے میں آئے ہوئے تھے ان کو بلا کر لایا گیا. بات چیت ہوئی تو اس بات چیت کے اندر جب ہرقل نے پوچھا کہ وہ جو نبوت کا جو پیغام لائے ہیں اور رسالت کا جو دعویٰ کرتے ہیں تو ان کا کہنا کیا ہے, مطالبات کیا ہے, وہ کس چیز کی طرف دعوت دیتے ہیں, اس وقت بھی حالانکہ حالت کفر ہے اور ٹھنی ہوئی ہے ابو سفیان اور مسلمانوں کے ساتھ ایک ٹھنی ہوئی عداوت اور انتقام چل رہا ہے, لیکن چونکہ سچ کہنا تھا سچ بتانا تھا, مسلمانوں کی جماعت بھی وہاں موجود تھی, نمائندے موجود تھے, اس وقت بھی ابو سفیان نے کہا کہ وہ کہتے ہیں کہ نماز پڑھا کرو, سچ بولا کرو, پاک دامنی کا درس دیتے ہیں, صلہ رحمی کا درس دیتے ہیں, وعدے کو نبھانے کا سبق سکھاتے ہیں. پانچ خوبیاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی. ایک کافر اپنی زبان سے دوسرے کو بتا رہا ہے کہ وہ نماز کا حکم دیا کرتے ہیں, سچ بولنے کی تلقین کیا کرتے ہیں, پاک دامنی کو بیان فرماتے ہیں اور صلہ رحمی سکھاتے ہیں اور ساتھ میں وعدے کو پورا کرنے کا بتاتے ہیں. اس وقت بھی وہ جانتے تھے کہ یہ ایسے اچھے اچھے اوصاف اور خوبیاں بتانے والے, اچھائیوں کی طرف دعوت دینے والی ہستی ہیں. تو میرے محترم بزرگ اور دوستو, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات بہت ہی امتیازی شان والی اور امتیازی خصوصیات والی, اور آپ نے اپنی امت کو بھی یہی امتیاز عطا فرمایا کہ جب تم مومن مسلمان ہو, کلمہ پڑھ لیا, جب تم نے وعدہ کر لیا کہ لا الہ الا اللہ, اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں, محمد الرسول اللہ, محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں, جب تم نے اپنی گردن میں اللہ کی توحید کا اور میری رسالت کا ہار ڈال لیا تو اب سچے پکے مومن مسلمان بن کے دکھاؤ. نفاق سے بچنا ہے, جھوٹ, امانت میں خیانت, وعدہ خلافی, یہ تو انسان کو خالص منافق بنانے والی برائیاں ہیں. ان سے بچنے والا زبان کا سچا اور وعدے کا پکا, یہ پکا مومن مسلمان بننے والا ہے کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سچے غلام ہونے کا ثبوت دے. تو ایسی صورتحال میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سنت کو بھی زندہ کیا جائے تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا نور نصیب ہوتا ہے. جو انسان وعدے کا پکا ہو, زبان کا سچا ہو, تو پھر معاشرے کے اندر بھی اس کی بات کو بڑی اہمیت دی جاتی ہے. جھوٹا انسان اس کی سچی بات کو بھی انسان جھوٹ سمجھتا ہے, اور جو سچا انسان ہے وہ ایک دفعہ ہی کہہ دے, اس کو کوئی قسم وسم کھانے کی ضرورت نہیں پڑتی, بغیر قسم کے اس کی بات سچی اور تصور کی جاتی ہے. اور جھوٹا آدمی 10 دفعہ قسمیں کھائے گا اپنی بات کو سچا ثابت کرنے کے لیے, لیکن پھر بھی کہیں نہ کہیں اس کا جھوٹ پکڑا جائے گا. تو بات وہ کی جائے جس کو انسان نبھا سکتا ہو, جو وعدہ انسان نبھا سکے وہی وعدہ انسان کرے, جو کام انسان کر نہ سکتا ہو وعدہ خلافی کا مرتکب ہو کر منافقوں کی فہرست میں اپنا نام نہ لکھوائے, اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو تمام کی تمام خوبیوں سے آراستہ فرمائے، زبان کی سچائی نصیب فرمائے اور دل کی پاکیزگی نصیب فرمائے. جمعے کے دن بھی میں نے چند چیزیں بڑی پیاری پیاری آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشاد کی تھی، عرض کی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک ارشاد جو ایک دیہاتی صحابی اپنی اونٹنی لے کر آئے اور ایک جگہ باندھ دی اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آئے، چہرے پر شرمندگی کے آثار تھے، تھوڑے سے مرجھائے مرجھائے سے، غریب سے تھے، دیہاتی تھے، تو ایک شرمندگی سی لیے ہوئے، میلے کچیلے، پرا گندا حال، بکھرے بال، غبار آلود، ایک لاغر سی دبلی پتلی اونٹنی باندھ کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آئے اور بتانے لگے کہ یا رسول اللہ، آپ کچھ سوالات کرتا ہوں آپ سے، عبادات تو میں زیادہ نہیں کرتا، نمازیں ومازیں بھی زیادہ نہیں پڑھ پاتا، لیکن فرائض کا حد درجہ اہتمام رکھتا ہوں، فرائض فرض نمازوں کو وقت کے اوپر انجام دیتا ہوں، ادا کرتا ہوں، اور روزے وغیرہ، نفلی روزے وغیرہ زیادہ نہیں رکھ پاتا، لیکن رمضان کے روزے اہتمام سے رکھتا ہوں. غریب ہوں، مال میرے پاس ہے نہیں، زکوٰۃ مجھے دینی نہیں پڑتی، زیادہ راہ میرے پاس ہے نہیں، اس لحاظ سے حج بھی مجھ پر فرض نہیں، ہاں نماز روزے کا پابند ہوں. تو مجھے یہ بتا دیں کہ اگر اس حال میں میرا انتقال ہو جائے تو میں جنت میں داخل ہو جاؤں گا یا جہنم میں گرا دیا جاؤں گا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے اس معصومانہ سوال کو سن کر مسکرا اٹھے کہ ایک تو شرمندگی کے آثار اس کے چہرے پر ظاہر ہیں کہ زیادہ مال و متاع ساتھ نہیں ہے، آخرت کے لحاظ سے ذخیرہ کوئی زیادہ نہیں ہے، پونجی اور سرمایہ کوئی زیادہ نہیں، صرف فرائض اور واجبات جو بڑے بڑے موٹے موٹے عبادات جو اللہ پاک نے رکھی ہیں وہ. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور فرمایا اگر تمہارا دل سینہ، جو تمہارا سینہ ہے، جو دل ہے، وہ کینے سے اور حسد سے پاک ہے اور تمہاری زبان غیبت سے اور جھوٹ سے پاک ہے، اسی طرح تمہاری آنکھ وہ غیر محرم پر پڑنے سے اور دوسروں کے عیوب کو تلاش کرنے سے پاک ہے، تو فرمایا کہ پھر تو تم اس حال میں اگر مر گئے تو جنت میں میرے ساتھ ساتھ داخل ہو جاؤ گے. گناہوں سے انسان بچ جائے، موٹے موٹے جو گناہ ہیں، بڑے بڑے جو گناہ ہیں، اتق المحارم، حضرت ابو ہریرہ سے حضور نے فرمایا تھا حرام کاموں سے بچ جاؤ، تکن اعبد الناس، سب سے زیادہ عبادت گزار بن جاؤ گے، اللہ کے ولی بن جاؤ گے، اللہ کے دوست بن جاؤ گے. تو انسان گناہوں سے بچے، وعدہ خلافی یہ بہت بڑا گناہ ہے. کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حالت جنگ میں بھی وعدہ نبھا رہے ہیں، آپ کے صحابہ وعدہ نبھا رہے ہیں اور جو بات کہہ دی اس کو سچا کر کے دکھا رہے ہیں. اس لحاظ سے ہم بڑے بڑے گناہوں سے بچتے رہیں، نیکیوں کو اپناتے رہیں، نہ جانے کون سی بات اللہ تعالیٰ کو پسند آ جائے اور نجات کا سامان ہو جائے. اللہ تعالیٰ آخرت میں دو افراد سے فرمائیں گے کہ جاؤ، جہنم کا فیصلہ ہو جائے گا، ایک تو دوڑ کے جائے گا اور ایک چل کے جائے گا لیکن پیچھے پلٹ پلٹ کے دیکھتا ہوگا بار بار. اللہ تعالیٰ دونوں کو بلائیں گے، دوڑنے والے سے پوچھیں گے تو جہنم کی طرف بھاگ کے جا رہا ہے، دوڑ کے جا رہا ہے؟ عرض کرے گا یا اللہ، دنیا میں تو ہمیشہ تیری نافرمانی کرتا رہا، آج تو نے حکم دیا چل جہنم میں جا تو تیری نافرمانی نہیں کر سکتا، آج تو تیری بات مان لوں، تو تیرے حکم پر دوڑ کر عمل کر رہا ہوں. دوسرے سے پوچھا تو پیچھے پلٹ پلٹ کے کیا دیکھتا ہے؟ وہ بتائے گا کہ یا اللہ، سنا تھا کہ تو ارحم الراحمین ہے، تیری رحمت کا منتظر ہوں، شاید تیری رحمت اب متوجہ ہو جائے، شاید اب متوجہ ہو جائے. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اپنے بھائی کا ہاتھ پکڑ، دونوں کے دونوں جنت میں چلے جاؤ. تو انداز زندگی کوئی ایسا اپنا لیا جائے کہ ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ کو پسند آ جائے اور نجات کا سامان ہو جائے. گناہوں پر گناہ جمع کر لیے جائیں تو وبال کے سامان ہوں گے. گناہوں سے بچنے کی بھی فکر ہو، حرام سے بچنے کی فکر ہو اور اپنی زندگی کا جائزہ لیا جائے کہ ہماری زندگی میں کتنے گناہ ہیں، کتنی نیکیاں ہیں، نیکیوں میں اضافے کی رغبت ہو ایک سے ایک بڑھ کر، اور بالخصوص یہ جو ہماری پیاری کتاب ہے اسوہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہر ایک کے گھر میں ہونی چاہیے، اس کو انسان پڑھتا جائے، 5, 10, 15, 20 صفحے پڑھتا جائے، روز معمول بنا لے اور اپنی زندگی کے اندر اپناتا رہے کہ میں اپنی زندگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مطابق ڈھال لوں. پڑھتا جائے اور زندگی میں اپناتا جائے، چند مہینوں کے اندر وہ بہت کامل متبع سنت بن جائے گا. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو دین اسلام کی نعمت کی قدردانی نصیب فرمایا, بہت عظیم نعمت اللہ پاک نے عطا فرمائی, کاش کہ ہمیں اس کی قدر ہو جائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال اور افعال کی ہمیں قدر نصیب ہو جائے, تو یہی ہمارے لیے اصل آخرت کی نجات کے ذریعے ہیں کہ حضور کی اداؤں میں, حضور کے انداز میں اللہ پاک نے نجات رکھی ہے. اویس ہمارے جو ساتھی ہیں, ان کے والدہ ماجدہ بیمار ہیں, اسی طرح شہریار ان کے بھی سسر صاحب بیمار ہیں, اسلام الدین صاحب کی اہلیہ محترمہ یہ بھی بیمار ہیں, اور زینب بنت علی یہ بھی بیمار ہیں, ام سعود صاحبہ یہ بھی بیمار ہیں, اللہ پاک انہیں بھی اور تمام بیماروں کو شفا کاملہ عاجلہ عاجلہ مستمر عطا فرمائے. اسی طرح ایک دعا کی درخواست ہے کہ صاحبزادے دبئی میں فیملی کے ساتھ ہیں اور بے روزگار ہیں, اللہ تعالیٰ ان کو حلال اور برکت کی روزی عطا فرمائے اور خوشحال زندگی عطا فرمائے. اسی طرح ان کی ایک صاحبزادی اور ایک بیٹا جو بے اولاد ہیں, اللہ تعالیٰ ان کو نیک صالح خوبصورت اور خوبصورت اولاد کی نعمت سے مالا مال فرمائے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے تمام جائز مقاصد پورے فرمائے. اے الہ العالمین, ہم آپ کے بندے ہیں, بہت سے گناہوں میں گرفتار ہیں, یا اللہ ہمیں تمام گناہوں سے سچی اور پکی توبہ نصیب فرمائیے. اللہ زندگی بھر کے تمام قصور اور خطاؤں سے ہم سچی پکی معافی مانگتے ہیں. اللہ ہماری زندگی کے تمام قصوروں کو معاف فرما دیجئے, پاکیزہ زندگی نصیب فرمائیے, پاکیزہ سوچ نصیب فرمائیے, اچھے اخلاق نصیب فرمائیے. یا اللہ سچا پکا مومن مسلمان بنائیے, نفاق سے اور نفاق کی علامات سے ہم سب کی حفاظت فرمائیے. اے الہ العالمین, ہم سب کو زمان کا سچا بنائیے, وعدے کا پکا بنائیے, امانت میں دیانت داری کے ساتھ یا اللہ ادائیگی کی توفیق عطا فرمائیے, ہر خیر سے مال مال فرمائیے, تمام شرور اور فتنوں سے اپنی حفاظت نصیب فرمائیے, تمام بیماروں کو شفاء کلی عطا فرمائیے, مرحومین کی مغفرت کاملہ فرمائیے. اے الہ العالمین, ہم سب کو ایک اور نیک بنا دیجئے. تنویر میاں کی والدہ ماجدہ کو اور تمام بیماروں کو شفاء کاملہ عاجلہ عاجلہ مستمر عطا فرمائیے. یا اللہ آپ ہم سب سے راضی ہو جائیے اور ہم سب کو اپنے سے راضی کر لیجئے, ہمارا یہاں جمع ہونا یا اللہ قبول و منظور فرما لیجئے. یا آپ کی اور آپ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں پڑھنا اور سننا اور کہنا اور سننا یا اللہ قبول و منظور فرما کر ہم سب کے لیے نجات کے فیصلے فرما دیجئے. اے الہ العالمین, دن جا رہا ہے, رات آ رہی ہے, اور آپ کے مؤذنین آپ کے منادی اذانیں پکار رہے ہیں, یا اللہ ایسے مبارک لمحات میں ہم سب کی مغفرت کاملہ فرمائیے, ہمارے آبا اور اجداد اور امہات کی مغفرت کاملہ فرمائیے, ہم سب کے ننیال کی ددیال کی سسرال کی اللہ مغفرت کاملہ فرمائیے, ہماری نسلوں کی حفاظت فرمائیے, ہمیں اپنی اولادوں کی خوشیاں دیکھنے نصیب فرمائیے, ہم سب کی جان مال عزت اور آبرو کی حفاظت فرمائیے, ہر خیر عطا فرمائیے, ہر شر سے یا اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائیے. یا اللہ امت مسلمہ کی حالت زار پہ رحم و کرم فرمائیے, مظلومین کی امداد فرمائیے, ظالموں کو عبرت کا نمونہ بنا دیجئے. اے الہ العالمین, آپ ہم سب کو ہمیشہ اپنی مرضیات کے مطابق سنت کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائیے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین, آمین برحمتک یا ارحم الراحمین.